اسلامی افکار کی پیشکش.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.
Recording in progress.
والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد ابن عبد الله الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آج کا جو موضوع ہے وہ پانی کی نجاست اور پانی کی طہارت سے متعلق ہے. گزشتہ ہفتے ہم نے پانی کی قسموں کا ذکر کیا تھا اور اس میں بیان کیا تھا کہ فقہی اعتبار سے پانی کی چار قسمیں کی جاتی ہیں. ماء مطلق یعنی وہ پانی جو اپنی اصلی حالت میں ہو، اس پانی سے وضو، غسل اور نجاست کا ازالہ کر سکتے ہیں، اسے ماء طہور بھی کہا جاتا ہے. پانی کی جو دوسری قسم ہے وہ ماء طاہر، وہ پانی جو بذات خود تو پاک ہے لیکن اس سے طہارت حاصل نہیں کر سکتے، جیسے شربت وغیرہ یا پانی میں کوئی ایسی چیز گر جائے جو پاک ہو اور جس سے پانی کا رنگ، بو یا مزہ بدل جائے. تو اگر وہ پانی کپڑے میں لگ جاتا ہے تو نماز تو صحیح ہو جائے گی، البتہ اس پانی سے وضو یا غسل نہیں کر سکتے. تیسری قسم ہم نے بیان کی تھی ماء متنجس، وہ پانی جس میں نجاست گر جائے، تو وہ پانی خود بھی ناپاک ہے اور اگر پانی کسی جگہ پر گر جاتا ہے، کسی کپڑے میں لگ جاتا ہے تو وہ کپڑا بھی نجس ہو جاتا ہے. چوتھی قسم جس کے بارے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اگرچہ پانی پاک ہوتا ہے اور پاک بھی کر سکتے ہیں لیکن اس پانی سے طہارت کو علماء کرام نے مکروہ قرار دیا ہے، اس کو کہتے ہیں ماء مشمس، یعنی گرم علاقے میں پیتل کے برتن میں گرم پانی کو، تو اس پانی سے طہارت وضو اگر آدمی کرتا ہے تو صحیح ہے لیکن اس کا کرنا مکروہ ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ مکروہ اس لیے ہے کہ طبی نقطۂ نظر سے اس سے بیماری کا امکان ہوتا ہے. تو یہ تھا گزشتہ جو درس کا خلاصہ، اس میں تین اور باتیں ہم نے بیان کی تھی اور اگر نہیں ہوئی تو آج تھوڑا سا شروع کرنے سے پہلے تین اصطلاحات کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آج کا درس شروع کرتے ہیں. پہلی اصطلاح ہے غسالۃ المتنجس، وہ پانی جس کو نجاست زائل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو اور وہ پانی ایک جگہ جمع ہو جائے. اگر نجس ہے، نجاست کو دور کیا گیا ہے تو پانی نجس رہتا ہے، اور اگر صفائی کی گئی یا غبار وغیرہ ہٹایا گیا ہے لیکن اس پانی سے طہارت نہیں حاصل کر سکتے. دوسرا ہے ماء مستعمل، فرض وضو یا فرض غسل میں استعمال شدہ پانی، چاہے اس کے لیے رنگ بدلے، بو بدلے، مزہ بدلے، اس کو ماء مستعمل کہتے ہیں. تیسرا ہے فضل وضو جس کو کہتے ہیں یا فضل غسل. عموماً جو طلبہ ہے وہ ان اصطلاحات میں ان کو غلط ملط ہو جاتا ہے، کنفیوز کر دیتے ہیں. ماء مستعمل کا مطلب وہ پانی اگر ہم نے چہرہ دھو لیا ہے تو چہرے سے گزرتا ہوا جو پانی نیچے گر جائے اگر کسی برتن میں جمع ہو جائے اس کو ماء مستعمل کہتے ہیں. اور فضل وضو کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہم نے لوٹے میں پانی لے لیا ہے، ہم نے وضو کر لیا اور لوٹے میں اگر جو پانی بچا ہوا ہے اس کو فضل کہتے ہیں، وہ پانی پاک رہتا ہے اور اس سے طہارت بھی کی جا سکتی ہے. عموماً اس میں چونکہ خلط مبحث یا کنفیوژن ہوتا ہے تو اس لیے اس کو بیان کرنا ضروری ہے. آج کی جو بحث ہے یا آج کا جو موضوع ہے وہ در حقیقت پانی کب نجس ہوتا ہے اور پانی کب پاک ہوتا ہے. اس سلسلے میں دو احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ملتی ہیں، جو کہ احادیث کے شروع کرنا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ جو فقہ ہے وہ در حقیقت قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے مجتہدین نے، ائمہ کرام نے ان مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا بلغ الماء القلتین لم يحمل الخبث، جب پانی دو قلے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پانی نجس نہیں رہتا، اور خبت کا مطلب نجاست کا. اذا بلغ الماء القلتین لم يحمل الخبث، پانی اگر دو قلے ہو تو پھر وہ پانی نجس نہیں رہتا. دوسری حدیث ہے، الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه او لونه او طعمه، پانی پاک ہوتا ہے سوائے کہ پانی کے اندر پانی کا رنگ بدل جائے، پانی کی بو بدل جائے یا پانی کا مزہ بدل جائے. اگر تین چیزوں میں تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر وہ پانی پاک کرنے والا نہیں رہتا. تفصیلی حدیث یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام نے سوال کیا، مدینے میں ایک کنواں تھا جس کنویں کو بئر بضاعہ کہتے ہیں، اور اس کنویں کا جو محل وقوع ایسا تھا کہ بارش وغیرہ ہونے پر جو پہاڑ سے جو پانی بہ کے آتا تھا، پانی اور پانی کے ساتھ کوڑا کر کر اس کنویں میں آ جاتا تھا. اگر تمام کر سکتے، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کنویں کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماء طہور، پانی پاک ہے، لا ينجسه شيء، کوئی بھی چیز اس کو نجس نہیں کر سکتی، الا ما غلب على ريحه او لونه او طعمه، سوائے کہ پانی کی بو بدل جائے، پانی کا مزہ بدل جائے، پانی کا رنگ بدل جائے تو پھر وہ پانی نجس. اب ان دونوں حدیثوں کو اس کے علاوہ احادیث کو جمع کرنے کے بعد فقہاء کرام نے، ائمہ کرام نے کچھ مسائل بیان کیے. نمبر ایک، پانی دو قلے سے کم. اب ہم دو قلے کی مقدار بھی بیان کریں گے، لیکن پہلے مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہم واضح کو بیان کر. صرف اس وقت ذہن میں رکھنے کی بات دو چیزیں، کہ ایک وہ پانی جو دو قلے سے کم ہے، ایک وہ پانی جو دو قلے سے زیادہ ہے. دو قلے سے کم پانی، اب دو قلہ تقریباً 192 کے قریب، یا 200 لیٹر کہہ لیجئے، 192 سے 200 لیٹر کے بیچ میں وہ مقدار ہو جاتی ہے. دو قلے سے کم پانی ہے اور اس میں نجاست گرتی ہے، تو نجاست کے گرتے ہی وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں بالٹیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے برتن ہوتے ہیں، اگر اس کی مقدار دو قلے سے کم ہے اور اس میں نجاست گر گئی تو پھر وہ پانی نجس ہو جاتا ہے. دوسرا مسئلہ، دو قلے سے پانی کم ہے، اور اس میں پاک چیز گر گئی. دو کلے سے کم ہے اور پاک چیز گر گئی, اور رنگ بو یا مزہ نہیں بدلا, تو پھر وہ پانی پاک رہتا ہے, اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ایسی مثال دے سکتے ہیں کہ جب بالٹی میں پانی ہو اور نہاتے وقت صابن گر جائے اور صابن کو نکال دیا جائے, اور برتن بڑا ہو کہ پانی کے ریز کو فرض غسل یا فرض وضو کے لیے استعمال کر سکتے. دوسرا مسئلہ, کل سے کم پانی بدلے یا نہ بدلے. دو کلے سے کم پانی ہے, پاک چیز گر جاتی ہے, صابن گر گیا یا کوئی اور چیز گر گئی اور ہم نے فوراً نکال دیا, رنگ بو یا مزہ کے بدلنے سے پہلے نکال دیا, تو پھر وہ پانی پاک رہے گا اور اس پانی سے طہارت بھی حاصل کر سکتے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ پانی دو کلے سے زیادہ, یعنی 192 لیٹر اشاریہ ہو جاتا ہے, تقریباً 200 لیٹر کہہ لیجیے, اور اس کے اندر نجاست گر جاتی ہے لیکن رنگ بو یا مزہ میں تبدیلی نہیں آتی, پانی ویسے ہی رہتا ہے, تو پھر اس وقت وہ پانی پاک رہے گا, کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا اذا بلغ الماء القلتين, جب پانی دو کلے سے زیادہ ہو تو پھر وہ نجس نہیں رہتا. البتہ اگر دو کلے سے زیادہ پانی ہے اور اس کے اندر اس کے رنگ میں, اس کے بو میں, اس کے مزہ میں تبدیلی آ گئی ہے تو پھر پانی نجس ہوگا. تو دونوں تینوں مسئلے کو الگ الگ سمجھنا ضروری ہے. اب یہاں پر کچھ سوالات کرتے ہیں. پہلا سوال, اگر پانی دو کلے سے کم ہے اس میں نجاست گر جائے تو ہم کیا کریں, بخصوص اس موقع پر جب بارش نہ ہو, پانی کی قلت ہو تو یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں. دوسرا مسئلہ, پانی دو کلے سے زیادہ ہے اور اس میں نجاست گر گئی ہے, جیسے کنویں میں چوہا بلی وغیرہ گر جاتا ہے اور اس میں رنگ بو یا مزہ میں تبدیلی آ جاتی ہے, تو کیا کیا جائے؟ تو ان دونوں سمپل انداز میں سمجھنے میں چیزیں آسان ہوتی ہیں اور واضح ہوتی ہیں. پہلے مسئلے کو دیکھیں, پانی دو کلے سے کم ہے اور اس میں نجاست گر جائے گی, اب وہ پانی تو نجس ہو گیا. اس سلسلے میں آپ کے پاس ایک تو اختیار یہ ہے کہ وہ پانی پھینک دیں, بھائی نجس ہو گیا تو آپ استعمال نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس پانی کے اندر, دیکھیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ پانی دو کلے سے کم ہے اور اس میں نجاست گر گئی تو وہ پانی نجس ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پانی دو کلے سے زیادہ ہے اور اس میں نجاست گر گئی اور پانی کا رنگ بو یا مزہ اس میں تبدیلی آ گئی, اس کی وجہ سے پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہ پانی نجس ہے. تو حل کیا, اگر پانی دو کلے سے کم ہے اور اس میں نجاست گر جاتی ہے, اس وقت ہمارے پاس دو اختیار ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس پانی کو اب بہا دیں اور پانی بہ گیا, دوسرے یہ ہے کہ اس پانی کے اندر پانی ملا دیں یہاں تک کہ وہ پانی دو کلے ہو جائیں. اب دو کلے ہونے کے بعد پھر تین چیزوں کی جانچ ہو, پانی کے رنگ میں, پانی کے بو میں اور پانی کے مزہ میں. اگر ان تین چیزوں میں تبدیلی نہیں ہے, ان عام پانی کی طرح پانی ہے, تو پھر وہ پانی پھر پاپ ہو جائے گا, اس کو آپ پھر دوبارہ الگ الگ کر سکتے ہیں. کیونکہ جب بارش کم ہوتی ہے تو یہ مسائل زیادہ آتے ہیں, تو اس لیے اس کو بیان کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ دو کلے آپ نے کر لیا, ایسے دو کلے ہو گیا, پھر آپ نے چیک کر لیا کہ پانی کے رنگ کو یا مزہ میں فرق ہے یا نہیں, پھر اس کے بعد آپ نے کچھ دیر کے بعد پانی الگ کر دیا اور وہ پانی پھر دو کلے سے کم بھی ہو گیا تو پھر وہ پانی نجس نہیں تھا. دوسرا مسئلہ, پانی دو کلے سے زائد ہے اور اس میں نجاست گرنے کی وجہ سے رنگ بو یا مزہ میں فرق آ گیا ہے, تو پھر یا تو بہت زیادہ پانی ہے جیسے کنویں وغیرہ کا پانی ہے, یا تو اتنی مقدار میں جو نجاست ہے یا جو جانور ہے جو گرا ہے اس کو صاف کر کے اتنی مقدار میں نکل جائے کہ پانی اپنی اصلی حیات میں آ جائے. کیونکہ یہ چیزیں تالاب وغیرہ میں, کنویں وغیرہ میں زیادہ طور پر ان چیزوں کا سابقہ پڑتا ہے. کنویں میں بلی گر گئی, چوہا گر گیا یا کچھ اور چیز گر گئی جس کی وجہ سے کنویں کے پانی کا رنگ گویا مزہ بدل گیا, تو وہ چیز سب سے پہلے ہٹائے اور اتنی مقدار میں پانی ہٹا دے, اس کے لیے کوئی مقدار متعین نہیں ہے, اندازاً بیان کیا جاتا ہے کہ اتنی مقدار میں پانی نکال دیا جائے کہ پھر پانی اپنی اصلی حیات پر آ جائے. مقصود یہ ہے کہ پانی دو کلے سے زائد اپنی اصلی حیات میں آ جانے پر پھر دوبارہ وہ پانی پاک ہوتا ہے, یا نجاست کو نکالنے کے بعد اتنی مقدار میں پانی اس میں ملا دیا جائے کہ پانی اپنی اصلی حیات میں آ جائے, تب بھی وہ پانی پاک ہو جائے گا. تو یہ پانی کو پاک کرنے کا طریقہ. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کبھی کبھار پانی کا مزہ بدلتا ہے بہت لمبی دیر تک ایک جگہ پانی رکھنے سے, فطری طور پر بدل جاتا ہے, تو کیا یہ پانی کا مزہ بدلنا طہارت کے لیے رکاوٹ بنے گا, مانع جس کو کہتے ہیں؟ اس چیز کو تھوڑے سے اچھے انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر پانی ایک لمبی مدت تک ایک جگہ رکھنے کی وجہ سے اس کا مزہ بدل جاتا ہے, تو پھر اس بدلنے کا اعتبار نہیں ہے, وہ پانی پاک ہی رہتا ہے. اسی طرح سے دریا یا سمندر یا نہر کے کنارے جو پانی کبھی کبھار جس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں, پھسلن یا چمڑوں کہتے ہیں ہماری زبان میں, اس کی وجہ سے کبھی کبھار پانی کا رنگ بدلا سا لگتا ہے, تو وہ تبدیلی بھی شرعی اعتبار سے طہارت کے سلسلے میں رکاوٹ نہیں ہے, اسے پانی اس پانی کو بھی پاک کہیں گے, اور اگر اس پانی سے آدمی وضو کرتا ہے تو وہ پانی جو ہے پاک مانا جائے گا. اسی طرح سے کبھی کبھار بعض مساجد میں یا گھروں میں بھی جب جہاں بور ویل وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پر کبھی کبھار لوہے کی سیبو آتی, تو وہ ایسی چیز ہے کہ اس کو ہم دور نہیں کر سکتے, اس کو ازالہ کرنے کا یہ ایسی مشقت ہے, یہ پانی جو بدل گیا ہے یہ مجبوری. تو اگر بور ویل وغیرہ کے ذریعے اگر پانی کے اندر کچھ مزہ میں تبدیلی آ رہی ہے تو اس کا بھی شرعی اعتبار سے اعتبار نہیں ہے, اگر آدمی وضو کر لیتا ہے تو وہ وضو صحیح ہے اور غسل بھی صحیح ہے. تو یہ ہیں بنیادی مسائل طہارت کے سلسلے میں. یہ بات معلوم ہو گئی تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بعض چیزیں ہمارے روزمرہ زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو شاید طہارت کے منافی ہو اور اس کو ہم بجا لاتے ہیں. مثال کے طور پر واشنگ مشین ہے, اس میں پانی ہوتا ہے, کبھی کبھار کپڑوں کے ساتھ نجس کپڑے آ جاتے ہیں. بہتر طریقہ یہ ہے کہ واشنگ مشین میں جب آپ کپڑے نجس کپڑوں کو دھونے سے پہلے نجاست کو صاف کر دیں تاکہ کپڑا پاک ہو جائے, صرف اس کی غبار اور اس کو گندگی نہیں کہہ سکتے, یا کپڑا جو غبار آلود ہوتا ہے اس کو دھونے کے لیے اس کو استعمال کریں, کیونکہ جو واشنگ مشین وغیرہ ہوتی ہے اس میں دو قلے سے کم پانی دیتا ہے. جب آپ ایک نجس کپڑا, ایک ایسا کپڑا جس میں نجاست لگی ہوئی ہو, اس کو داخل کر دیتے ہیں, اس میں ڈال دیتے ہیں, اور ساتھ ساتھ پانچ کپڑا بھی ہوتا ہے, کیونکہ پانی کم رہتا ہے اور پانی تمام کپڑے میں وہ پانی لگ جاتا ہے, تمام کپڑوں کے ناپاک ہونے کا خطرہ رہتا ہے. الا ہے کہ آپ اس کے بعد کھنگال دیں, اور پھر اس کے بعد کھنگالنے کے بعد اگر ظاہر سی بات ہے کھنگالنے سے پہلے ہی نجاست کا اثر تو ختم ہو ہی جاتا ہے, الا ہے کہ صاف پانی میں اگر اس کو کھنگال دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو پھیلا دیتے ہیں تو پاک ہونے کا امکان رہتا ہے. لہذا نجس یہ چیز تھوڑی سی چیزیں ہمارے روز مرہ زندگی کے استعمال میں چیزیں ہوتی ہیں, اس کا خیال رکھنا یا اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. ایک اور چیز جو اس سلسلے میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے, پانی کی پاکی اور ناپاکی کے سلسلے میں, پانی کی پاکی ناپاکی کی نہیں, پانی کے طہور اور طاہر ہونے کی سلسلے. پانی مستعمل کے لائق اس وقت نہیں رہتا جب اس پانی سے فرض وضو یا غسل کیا جائے. پانی اس وقت مستعمل ہوتا ہے جب اس پانی سے فرض وضو یا فرض غسل کیا جائے. اگر تجدید وضو کرتے ہیں, تجدید وضو کا مطلب یہ ہے کہ آدمی باوضو تھا اور نماز کے لیے دوبارہ اس نے وضو کر دیا, تو پھر وہ اس وضو میں جو پانی استعمال ہوتا ہے شرعی استعمال میں اس پانی کو مستعمل نہیں کہتے, وہ پانی بہور رہتا ہے. الا ہے کہ رنگ ہو یا مزہ بدل جائے تو ظاہر سے بات ہے کہ تمام پانی کی قسموں میں یہ چیز, لہذا یہ تھوڑا سا فرق ہے. اسی طرح سے غسل میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے ایک آدمی جانا غسل کر رہا ہے اور فرض طہارت نہیں ہے, تو پھر اس میں استعمال شدہ پانی اس کو طاہر کہیں, اس کو مستعمل. پانی کے سلسلے میں ایک اور مسئلہ جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کسی جگہ پر پانی کے سلسلے میں ہمیں شک ہے کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے, شک اس شک کا کوئی اعتبار نہیں, اس لیے کہ شریعت میں پانی کے سلسلے میں اصل یہ ہے کہ وہ پانی پاک ہوتا ہے. پانی کے سلسلے میں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے, اسی طرح سے پانی رکھا ہوا ہے, ہمیں پتا نہیں ہے کہ یہ پانی نجس ہے یا نہیں ہے یا پھر پانی پاک ہوگا نہیں ہوگا یا طاہر ہے طہور ہے, تو اس سلسلے میں شریعت میں قاعدہ یہ ہے کہ پانی کے سلسلے میں اصل یہی ہے کہ وہ پانی پاک. نجاست کے لیے یقینی طور پر معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ پانی نجس ہو گیا ہے, اور نجاست کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, نجاست کے ابواب میں تفصیلات کے ساتھ وہ باتیں ہمارے سامنے آ جائے. اسرائیل میں میرے خیال سے میسج میں آیا ہوا ہے کہ دو قلے سے کم پانی میں تھوک غلطی سے پڑ جائے تو کیا وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ تھوک, انسان کا تھوک ناپاک نہیں ہوتا, البتہ جو رال ہوتی ہے, رال یعنی وہ چیز جو منہ سے بچوں کے ٹپکتی ہے, اس رال اگر وہ رال معدے سے نکلی ہوئی ہے تو پھر وہ ناپاک ہوتی ہے. اگر معدے کے اوپر سے ہے تو پھر وہ ناپاک نہیں ہوتی. تو لہٰذا تھوک سے صرف اتنا دیکھنا پڑے گا کہ پھر پانی کا رنگ یا مزہ بدلا ہے یا نہیں. اگر بدل گیا تو پھر وہ ناپاک تو نہیں رہتا, بہرحال البتہ پھر وہ استعمال پر طہارت کے استعمال کے لائق نہیں رہتا. یہ مسئلہ ہے. تو یہ چند مسائل سے پانی کے سلسلے میں بنیادی طور پر اس کا جاننا ضروری ہے. ایک مسئلہ اور ہے, اگر کسی نے پانی سے کسی بھی پانی سے وضو کر لیا, وضو کرنے کے بعد اسے معلوم ہو گیا کہ اس نے جس پانی سے وضو کیا تھا وہ پانی طہور نہیں تھا, یعنی وہ پانی فرض طہارت کے لیے استعمال کے لائق شرعاً نہیں, اس وقت یہ حکم ہے کہ اتنی نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی. پہ نمازوں کا ہی مسئلہ زیادہ رہتا ہے, اگر قرآن کو چھو لیا ہے یا پھر وہ چار چیزیں ہی رہتی ہیں, طواف ہے, سعی ہے, قرآن مصحف کو چھونا ہے اور نماز ہے. قرآن کو چھو لیا تو پھر اس کی تو قضا کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے, نماز کا مسئلہ زیادہ رہتا ہے. تو اتنی مدت کی نماز قضا کرنی پڑے گی اس میں اسے یقین ہو کہ اس نے مثلا ایک مثال کے طور پر عصر کی نماز کے لیے جو وضو کیا تھا اسے مغرب میں معلوم ہو گیا کہ وہ جو پانی ہے وہ نجس تھا, متنجس کو کہتے ہیں, یا پانی تھا طاہر تھا, تو اسے عصر کی نماز دہرانی پڑے گی. بس اس لیے کہ ایک فقہی قاعدہ جس کو کہتے ہیں لا عبرۃ بالظن البین فتقوا, اس گمان کا کوئی اعتبار نہیں جس گمان کے غلط ہونے کا یقین ہو چکا ہے. اور اس سلسلے میں تفصیلات احادیث کی تفصیلات ہیں, تو ان تفصیلات کے بغیر اس بات کو بیان کریں. پانی گرم ہے یا ٹھنڈا چیک کرنے کے لیے ہاتھ ڈبونے سے پانی پاک رہتا ہے. ہاں یہ چلیے, یہ تو ایک دوسرا مسئلہ آ گیا. اگر پانی مطلب عموماً جو پانی اگر انسان جنوبی ہے جہاں حالت جنابت یا غسل فرض ہو چکا ہے یا پھر وضو کرنے کے لیے ہے اور صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ پانی گرم ہے یا نہیں ہے اس کو ڈال دیا, وضو کی نیت نہیں ہے اور یا غسل کی نیت نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر وضو کی نیت کر چکا ہے تو یہ جو پانی اگر دو کلے سے کم ہے وہ مستعمل ہوگا, کیونکہ ہاتھ اس میں ڈال چکا ہے تو اور ہاتھ ہی سے پانی لیتے ہیں تو چہرے کا مسح کر سکتے ہیں, چہرے کا غسل کر سکتے ہیں اس پانی سے اور ہاتھ دھو سکتے ہیں. بقیہ سر کا مسح, اور کیونکہ وضو کے جو چھ فرائض ہیں, نیت تو خیر نیت کا پانی سے کوئی تعلق نہیں ہے, پھر چہرہ دھونا ہے, ہاتھ دھونا ہے, سر کا مسح کرنا ہے اور پیر دھونا ہے, کان کا مسح سنت ہے. تو لہذا چونکہ چہرے کا مسح کرنے کے لیے پانی ہاتھ سے لیا جاتا ہے تو وہ چہرے کا مسا کر سکتے ہیں یا چہرے کا غسل کر سکتے ہیں, چہرہ دھو سکتے ہیں, ہاتھ بھی دھو سکتے ہیں, سر کا مسا یا پیر کا مسا نہیں. البتہ جہاں تک غسل کا معاملہ ہے تو اس سے غسل کی گنجائش ہوتی ہے. کیونکہ اس سوال آ گیا تو سوال کو سمجھانے کے لیے ایک اور مسئلہ بیان کرنا بہت ضروری. مسئلہ یہ ہے کہ پانی کب مستعمل ہوتا ہے. جب ہم کسی فرض وضو کے لیے عضو کو دھونے لگتے ہیں تو پھر وہ پانی مستعمل ہوتا ہے. مثلا میں ہاتھ دھو رہا ہوں تو پانی جب یہاں سے گزرے گا تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا, لیکن اس پانی سے پوری کوہنی تک اس ہاتھ کو دھو سکتے ہیں. اگر میں چہرے کا تو چہرہ دھو رہا ہوں اور پانی میں یہاں سے, کیونکہ پانی یہاں پر سے پانی اس کو دھو لیتا ہوں تو یہاں سے یہاں تک آتے آتے وہ پانی مستعمل ہو جائے گا, لیکن اس سے چہرہ دھو سکتے ہیں, اس پانی سے پھر ہاتھ دھو نہیں سکتے, پھر وہ تو امکان بھی نہیں ہوتا. تیسرا جو سوال یہاں پر آیا ہوا ہے, فرض غسل کے وقت غلطی سے ہاتھ پانی میں پڑ جائے. فرض غسل میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ غسل میں پورا جسم ایک عضو مانا جاتا ہے فقہی اعتبار سے, اور وضو میں پورے جسم کے چار اعضاء. یہ بنیادی اصول ہیں, اس کو جاننے سے بہت سارے چیزیں سمجھنے میں آسانی ہے. غسل کا مسئلہ ہے تو پورا جسم تقریباً ایک عضو کے مانند ہے تو آدمی اگر ہاتھ ڈال دیتا ہے تو پھر وہ پورا بدن دھو سکتا ہے, اس میں مسئلہ نہیں ہے. البتہ وضو میں یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ میں لگ گیا تو چہرہ, چونکہ چہرہ دھونے کے لیے آپ نے وضو کیا تھا, یا تو ہاتھ چہرہ دھو سکتے ہیں اور چونکہ ہاتھ کا حصہ ہے ہاتھ بھی دھو سکتے ہیں. تو یہ بنیادی فرق. غسل کے وقت ہو گیا دو سوالوں کی طور. تو یہ پانی سے متعلق چیزیں تھیں, کچھ مسائل تھے. بنیادی طور پر آپ اتنا یاد رکھیں کہ دو کلے سے کم پانی میں نجاست گر جائے تو پھر پانی نجس ہوگا, دو کلے سے زائد ہو تو پھر پانی کے صفات کے بدلنے پر نجس یا ہونے یا نہ ہونے کا حکم لگایا جائے. اچھا یہ حکم جو ہے صرف پانی کے ساتھ خاص, سیال چیزوں کے ساتھ خاص نہیں. سیال چیزیں کا مطلب دودھ ہے, گھی ہے, وہ تمام چیزیں اس کے ساتھ یہ حکم نہیں ہے. یہ جو دو کلے کا مسئلہ ہے یا دو کلے سے زائد کا مسئلہ ہے یہ پانی کے ساتھ خاص. تو یہ چند مسائل تھے, چونکہ وقت میرے خیال سے ہو گیا ہے. اس سلسلے میں اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہو تو آپ سوال کر, آپ سوال لکھ سکتے ہیں. بہت سارے حضرات نے یہاں پر سوال لکھا بھی ہے تو ان سوالات کے اس کے انداز میں جوابات دے سکتے ہیں. البتہ یہ یاد رکھیے کہ ان مسائل میں بنیادی طور پر ہمارے پاس دو حدیث ہیں. ایک تو اللہ کے رسول کی حدیث, اذا بلغ الماء القلتین لم يحمل الخبث, جب پانی دو قلے سے زیادہ ہو جاتا, دو قلے ہو جاتا ہے, دو قلے زیادہ نہیں تو پھر وہ پانی نجس نہیں ہوتا. دوسری حدیث ہے الماء الطهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه, پانی پاک ہے, پانی کو نجس کوئی چیز نہیں کر سکتی سوائے کہ پانی کا مزہ بدل جائے, پانی کی بو بدل جائے اور پانی کا رنگ بدل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا سمندر کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا هو الطهور ماؤه والحل ميتته, تو سمندر کا پانی پاک ہے اور جو سمندر کے جانور ہیں وہ حلال ہے. تو یہ الگ موضوع ہے کیونکہ پانی کے بارے میں تو اسی حصے پر بیان کرتے ہیں. اور چونکہ مزید اگر سوالات ہیں تو آپ سوال کر لیں. دوسرے کچھ موضوعات ہیں تو انشاءاللہ آئندہ نجاست کی جو تقسیم ہے اور نجاست کیسے زائل کریں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں آئندہ ہفتے بیان, اس سلسلے میں مختصراً یا مختصراً کہا جائے بنیادی جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائے اور کیا کیا اثرات ہوتے ہیں, کیا مسائل ہیں کہ نجاست مغلظہ کسے کہتے ہیں, نجاست متوسطہ اگر کسے کہتے ہیں, نجاست خطیفہ کسے کہتے ہیں. اس سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے کچھ باتیں انشاءاللہ دلائل کے ساتھ اور مسائل, دلائل اور مسائل دونوں کہتے ہیں. سوالات ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں اور اگر سوال نہیں ہے تو پھر ہم اس مجلس کو یہیں پر ختم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے, مسائل کو اطمینان کے ساتھ. آٹومیٹڈ واشنگ مشین میں اگر ایک گندا کپڑا ہے تو ہاں نجاست کے پھر وہ واشنگ مشین دو تین دفعہ پانی لیتا ہے. آٹومیٹڈ کا مسئلہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہی ہے. البتہ یہ کہ اگر آٹومیٹڈ مشین ہے اور نجاست زائل ہو کر نکل جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, تو اگر اس کے اندر ایک گندا کپڑا ہوتا ناپاک کپڑا, سیدھی سیدھی بات ہے, ناپاک کپڑا اس میں چلا جاتا ہے تو احتیاطاً ایک مرتبہ اس کو پانی نکالنا بہتر ہے. ویسے اگر غور کیا جائے تو نجاست زائل ہو چکی ہوتی ہے اور پانی سب کپڑے سے گزر گیا ہوتا ہے, لیکن ہم یقین کے ساتھ کچھ کپڑوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں, اس لیے احتیاطی بات کرتے ہیں. ورنہ واشنگ مشین کا جو پروسیس ہے اس پروسیس میں بہت مشکل ہی لگتا ہے کہ کوئی کپڑا نجس بچ جائے, لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے, گندا کپڑا اس میں نہ ڈالا جائے تاکہ کپڑے نجس نہ ہو. اور ایسے بھی آٹومیٹڈ میں پتہ نہیں چلتا ہے, کبھی بچ سکتا ہے نجاست, باقی نجاست یعنی وہ پانی جو نجس ہو گیا تھا اس کے اثرات رہ سکتے ہیں، اس لیے الگ سے پانی میں دوبارہ ڈال کر اس کو پانی اس پہ پانی گزارنا بہتر ہے. یا آپ یہ کام کریں، ایک بار آپ نے اس کو واش کر دیا، پھر اس کو دوبارہ صرف جو ہے نا جو اسپن کرتے ہیں پانی کے ساتھ وہ کر لیں تو بہتر کافی ہو جائے گا. احتیاط کی بات ہے، ورنہ اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ناپاک نہیں رہتا. کیونکہ کچھ کپڑے کے رہنے کے امکانات رہتے ہیں. اور ہاں، مسائل کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اگر مسائل معلوم نہ ہو تو پوچھنا بھی ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا، انما شفاء الدعی السؤال، اگر نہیں معلوم ہے تو آپ سوال کریں، اسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو جن کو اللہ نے علم دیا ان سے پوچھے اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں. بالخصوص طہارت اور وغیرہ کے سلسلے میں جو عبادات ہیں اس میں پوچھنا بہت ضروری ہے، ورنہ عبادات کی قبولیت کا مسئلہ رہتا ہے. لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، بغیر پاکی کے تو نماز بھی نہیں ہوتی ہے. تو لہٰذا ان مسائل کو پوچھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں مسائل کو سمجھنے، جاننے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ایک سوال اور آ گیا؟ نہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب